بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آپ ہماری ویب سائٹ کو کے صفحے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر ریڈیو کے آپشن پر کلک کر کے تازہ ترین خبریں اور معلوماتی پروگرام سماعت فرما سکتے ہیں اور اپنی قیمتی آرا سے ہمیں مطلع کریں گے۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام غزہ خاک و خون میں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ قوم ہرگز فلاح اور رستگاری نہیں پائے گی جو مخلوق کی خوشنودی کی خاطر اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ تین افراد کے سوا کسی سے اپنی حاجت نہ مانگو، دیندار سے، صاحب مروت سے اور خاندانی آدمی سے۔ خدا کے خوف سے گریا جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر غاصب اسرائیلی فوج کی پے در پے وحشیانہ بمباری میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ فلسطینی مجاہدین کی جوابی کارروائیوں میں شدت آئی ہے۔ امریکہ کے بحری اتحاد میں شامل ملکوں کو یمن نے سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئل ٹینکروں اور ریفائنریوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پاکستان میں عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ کانگریس پر حملہ کیس، ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخابات لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صہیونی حکومت کے بمبار طیاروں نے شہر خان یونس اور شہر رفاح کے الشبورہ میں رہائشی مکانات پر شدید بمباری کی ہے، جبکہ خان یونس میں زمینی جنگ کے دوران فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچایا ہے۔ مغربی خان یونس میں ایک رہائشی مکان پر صہیونی فوجیوں کی بمباری میں متعدد بے گناہ فلسطینی شہید اور دستیوں دیگر زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں ناصر میڈیکل کیمپس میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ شمالی غزہ پٹی میں واقع مشرقی جبالیہ میں رہائشی مکانات کو بھی صہیونی حکومت کے جنگی طیارے اپنے جارحانہ حملوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ دریں اثنا صہیونی حکومت کی جارح فوج نے سینسر شدہ اعداد و شمار شائع کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ اس کی ریزرو فورس کا ایک افسر جنوبی غزہ میں ہلاک ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی فوج نے غزہ پٹی میں ایک صہیونی کے شدید زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں اعتراف کیا گیا ہے کہ دو صہیونی فوجی الجلیل میں لبنانی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں زخمی ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے بدھ کو غرب اردن کے مختلف علاقوں میں حملے کیے ہیں اور ساتھ ہی فلسطینیوں کے رہائشی مکانات پر یلغار کر کے ان پر فائرنگ بھی کی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے ان علاقوں پر یلغار کرنے کے ساتھ ہی فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنایا اور تمون کے المشاش علاقے کے ایک مکان کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری شاخ عز الدین اقسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے شمالی غزہ کے علاقے تلوے زعتر پر کارروائی کرتے ہوئے 8 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ الاقسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جوانوں نے شہر خان یونس میں ایک گھر کو نشانہ بنایا کہ جس میں موجود 7 صہیونی فوجی ہلاک یا زخمی ہو گئے۔ الاقسام کے تازہ حملے میں اعلی اسرائیلی فوجی افسران بھی مارے گئے ہیں۔ الاقسام بریگیڈ نے اسی طرح یاسین 105 اینٹی ٹینک میزائل کے ذریعے مرکزی غزہ میں صہیونی فوج کے ایک اور بلڈوزر کو نشانہ بنایا۔ الاقسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے جنوبی دیل البلا کے اطراف میں بھی صہیونی فوجیوں کے ٹھکانوں اور ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ خبری ذرائع نے جنوبی لبنان سے مقبوضہ فلسطین میں غیر قانونی صہیونی بستی پر میزائل حملے کی خبر دی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے علاقے یفتاح پر اس میزائل حملے کے بعد خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ دوسری جانب صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ لبنان سے کچھ میزائل یفتاح ٹاؤن پر داغے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آئرن ڈوم میزائل شکن سسٹم کو لبنان کے جنوب میں واقع یترون اور بلیدہ قصبوں کے سرحدی علاقوں پر فعال کر دیا گیا ہے۔ عبرانی ذرائع ابلاغ نے غزہ کے خلاف جنگ کے صہیونیوں پر پڑنے والے شدید اثرات کا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ 60% اسرائیلی فوجی ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے میڈیا نے اسرائیلی فوجیوں کے غزہ کی جنگ کے نتیجے میں ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں سے دوچار ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ان ذرائع نے کہا ہے کہ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگ نے اسرائیلیوں کو اجتماعی طور پر ذہنی اور نفسیاتی دباؤ اور شدید اضطراب سے دوچار کر دیا ہے۔ صہیونی حکام نے ان فوجیوں کی نفسیاتی ماہرین کے ذریعے علاج میں ناکامی کے بعد اعصابی علاج کرنے والے مراکز کی طرف رجوع کیا ہے۔ کچھ عرصے قبل بھی صہیونی چینل کان نے ایک رپورٹ میں اس سلسلے میں اعتراف کیا تھا کہ غزہ کے خلاف جنگ میں شرکت کرنے والے 2000 صہیونی فوجی ذہنی اور نفسیاتی مسائل کی وجہ سے ماہرین نفسیات سے علاج کرانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں ہونے والے ایک سروے کے مطابق 18 سے 29 سال کے 3/4 نوجوانوں اور جوانوں نے غزہ کے سلسلے میں امریکی صدر کی پالیسیوں کی مخالفت کی ہے۔ نیو یارک ٹائمز اور کالج سینا کے توسط سے انجام پانے والے اس سروے کے مطابق 57% امریکی غزہ کے بارے میں امریکی صدر کی پالیسیوں کی مخالف ہیں۔ اس سروے میں شامل 36% افراد غزہ جنگ کے سلسلے میں بائیڈن انتظامیہ کے شدید مخالف اور 21% کسی حد تک مخالف ہیں۔ سروے کے مطابق صرف 11% نے کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا کے بارے میں جو بائیڈن کی پالیسیوں سے پوری طرح متفق ہیں۔ یمن کی تحریک انصار اللہ نے امریکی اتحاد میں شامل ہونے پر بعض عرب ممالک کو سخت خبردار کیا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن محمد البخیتی نے کہا ہے کہ اگر بعض عرب ممالک یمن مخالف اتحاد میں کہ جسے امریکہ نے تشکیل دیا ہے شامل ہو گئے تو ہم واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ ان کی تیل اور گیس کی تمام ریفائنریوں کو نشانہ بنائیں گے اور تمام بحری آئل ٹینکروں کو غرق آب کر دیں گے۔ خاص طور پر ایسے دنوں میں کہ جب یورپ اور امریکہ میں سردی کا موسم قریب ہے۔ اس سے پہلے بھی انصار اللہ کے رہنما البخیتی نے الجزیرہ چینل کے ساتھ گفتگو میں امریکی اتحاد کی تشکیل پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یمنی فوج بحر احمر میں امریکی اتحاد کا مقابلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے ہمیں یہ تجویز پیش کی کہ ہم بحر احمر میں اپنا فوجی آپریشن روک دیں تاکہ وہ یمن میں امن کے حصول کی کوشش کے عمل میں رکاوٹ نہ ڈالیں، لیکن ہم نے واضح طور پر ان کی اس تجویز کو مسترد کر دیا اور ان کی دھمکیوں کا مقابلہ کیا۔ بحر احمر میں ہماری کارروائیاں روکنے کے لیے امریکہ سمیت دیگر ممالک سے بالواسطہ رابطے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے میں ہے کہ بلومبرگ نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ سعودی عرب نے تحریک انصار اللہ سے مقابلے کے سلسلے میں اعتدال کی پالیسی اختیار کی ہے، اور اس کی وجہ کسی ایسی دشمنانہ کارروائی کا خوف ہے جو انصار اللہ کو مشتعل کر دے اور پھر وہ اپنے فوجی اقدامات کا دائرہ بڑھا دے، اور یہ مسئلہ ریاض کے دوبارہ جنگ شروع کرنے کا سبب بن جائے گا اور مستقل جنگ بندی کی کوششوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ عراق کی النجوا تحریک نے عین الاسد امریکی فوجی چھاؤنی پر دوبارہ حملہ کیا ہے۔ عراق کی النجوا تحریک نے غزہ کے عوام کی حمایت میں صوبہ لمبار میں واقع عین الاسد امریکی فوجی چھاؤنی پر دوبارہ حملے کی خبر دی ہے۔ ابھی اس حملے میں ہونے والے ممکنہ جانی و مالی نقصان کی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ عراق کی اسلامی استقامت فلسطین بالخصوص غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور جرائم اور واشنگٹن کی جانب سے ان حملوں کی حمایت کے انجام کے بارے میں امریکہ کو پہلے ہی انتباہ دے چکی تھی اور کہا تھا کہ وہ جواب میں علاقے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گی۔ ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم کے سربراہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کا اسٹریٹجک ایکشن قانون ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے حق میں کہا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف مغربی ممالک کے الزامات حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ ایران کی ایٹمی توانائی کی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی نے بدھ کے روز کابینہ اجلاس کے موقع پر صحافیوں کو ایران کے ایٹمی پروگرام کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی رپورٹ سیاسی مسائل سے آلودہ ہے، اور یہ کہ بعض یورپی ممالک بہت زیادہ خود خواہ ہیں، اور یہ بات بہت زیادہ برملا اور آشکار ہے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایجنسی اور ایران کے درمیان تعلقات این پی ٹی اور سیف گارڈ معاہدے کے دائرے میں ہیں، اور وہ ایران کی جوہری پروگرام کی نگرانی کرتے ہیں۔ پاکستان کے انتخابات میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک کاغذات نامزدگی حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو بھرنے کے بعد اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست 23 دسمبر کو جاری کی جائے گی، جبکہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 24 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ 3 جنوری کو کاغذات نامزدگی کی منظوری اور مسترد ہونے پر اپیلوں کی سماعت ہوگی، اور 11 جنوری کو امیدواروں کی نظر ثانی فہرست جاری کی جائے گی، جبکہ 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ ریاست کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی آئین کی خلاف ورزی پر نااہل قرار دیتے ہوئے انہیں صدارتی الیکشن سے محروم کر دیا ہے۔ ریاست کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں اعلان کیا ہے کہ کیپیٹل ہل پر حملے میں ملوث ہونے کی وجہ سے ٹرمپ 2024 کے انتخابات میں امیدوار بننے کے اہل نہیں ہیں۔ ریاست کولوراڈو کی عدالت کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس عدالت کے 7 میں سے 4 ججز کا خیال ہے کہ ٹرمپ کو امریکی آئین کی 14ویں ترمیم کی 3ری شق کی بنیاد پر صدر کے عہدے کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ امریکی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی عدالت نے صدارتی امیدوار کو 1868 کی شق کے تحت نااہل قرار دیا ہے۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ترجمان اسٹیون چونک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے اپیل دائر کی جائے گی۔ چونگ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے لیڈروں کو انجام پانے والے متعدد سروے میں ٹرمپ کی برتری کی وجہ سے پریشانی لاحق ہے، اس لیے وہ اگلے نومبر میں امریکی ووٹرز کے ذریعے ان کو وائٹ ہاؤس میں جانے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ مغرب روس کے خلاف ہائبرڈ جنگ جاری رکھتے ہوئے بدستور جنگ کے بہانے یوکرائن کو اسلحہ جاتی اور انٹیلیجنس مدد کر رہا ہے۔ روسی صدر پوتین نے وزارت دفاع کے حکام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوکرائن جنگ کے بعد مغرب کے فوجی ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان کے ناقابل شکست ہونے کا بھرم چکنا چور ہو گیا ہے۔ روسی صدر نے یوکرائن میں فوجی کارروائیوں میں شامل تمام افراد کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ روس یوکرائن میں اپنے فوجی آپریشن سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں ممتاز تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
السلام ورحمۃ اللہ۔
جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں عام انتخابات 2024 کے لیے انتخابی عمل کا باقاعدہ آغاز منگل کو ہو گیا، اور الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کا اجرا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے، کیا بیان کریں گے؟
جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے خود اشارہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا اور دوسرا جو شیڈول ہے وہ بھی اناؤنس ہو گیا ہے، تو وہ جو خدشات اور تحفظات تھے مختلف جماعتوں کی طرف سے کہ 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے، چونکہ الیکشن کمیشن کو ایک مخصوص مدت سے پہلے اپنا شیڈول اعلان کرنا ہوتا ہے، اگر وہ شیڈول اعلان نہ کرے تو وہ پھر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور کسی حد تک یہ شکوک و شبہات حقیقت پر مبنی تھے، کیونکہ الیکشن کی جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں یا ذمہ داریاں ہیں، ان کو عائد کرنے کے لیے جو سٹاف چاہیے ہوتا ہے، اس سٹاف کی ٹریننگ کا پہلے سلسلہ شروع ہوا تھا، اور بعد میں پی ٹی آئی کی طرف سے اعتراض کیا گیا، کورٹ میں گئے وہ عدالت میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بیوروکریسی سے لوگ لیے جا رہے ہیں یہ غیر جانبدار نہیں ہے، لہذا عدلیہ سے یعنی محکمہ عدلیہ سے افراد کو لیا جائے اور بیوروکریسی سے نہ لیا جائے۔
جی
اس کے جواب میں پھر عدالت نے فیصلے کو روک دیا تھا کہ بھی بیوروکریسی کے لوگوں کو نہ بھیجا جائے، اس نہ بھیجنے کی وجہ سے ان کا جو ٹریننگ کا سلسلہ تھا وہ رک گیا تھا، اور عمومی تاثر یہ بن رہا تھا کہ شاید اب یہ معاملہ لٹک جائے گا، اور اسی مسئلے میں کہ سٹاف جو ہے وہ بیوروکریسی سے لیا جائے یا محکمہ عدلیہ سے لیا جائے، تو کچھ لوگوں نے اس وقت شبہات کا اظہار کیا تھا کہ یہ خود انتخابات ملتوی کرنے یا اس میں تاخیر کرنے کا ایک یہ ذریعہ بن جائے گا، لیکن جب یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں پہنچا تو سپریم کورٹ پہلے چونکہ بڑی سختی سے یہ بات کہہ چکی تھی کہ 8 فروری سے نہ ایک دن پہلے اور نہ ایک دن بعد الیکشن ہوں گے، بلکہ 8 فروری کو ہوئی ہوں گے، اور عدلیہ کا وہ لفظ اور وہ جملہ مختلف میڈیا میں بھی سامنے آیا، اخبارات میں بھی چھپا کہ یہ فیصلہ پتھر پر لکیر ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور 8 فروری کو ہی انتخابات ہوں گے، اور وہیں پہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے جو حکام تھے ان سے فوراً وہیں پہ کہا کہ آپ ابھی اسی عدالت کے ٹائم کے اندر ہی شیڈول کا اعلان کریں، اور جو بھی انتخابات کے لیے ضروری مراحل ہیں ان کو اناؤنس کریں، تاکہ یہ یقین ہو جائے عوام کو بھی اور سیاسی جماعتوں کو بھی کہ وقت پہ الیکشن ہوں گے، یعنی 8 فروری کو۔ بہرحال اس وقت عدلیہ کے دباؤ پہ فوری فوری الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ تاریخوں کا اعلان کیا، اور جس کے نتیجے میں جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ وصول ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اس وقت دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ مختلف جماعتوں کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہوگا، اور ساتھ ساتھ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے پارلیمانی بورڈز بٹھا کے اپنے کینڈیڈیٹس کو بھی فائنل کر رہے ہیں کہ کون سا کینڈیڈیٹ کس حلقے کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا جائے گا، اور اس کے بعد یعنی پارٹی اس کو باقاعدہ ٹکٹ دے گی اور پارٹی کے ٹکٹ پہ جا کے وہ پھر الیکشن لڑ سکے گا. اب یہاں پہ ایک اور ایشو جو اس وقت کافی گرما گرم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے بیٹ بلہ، اس کے عنوان سے ایک کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے یا پیدا کی جا رہی ہے، اور وہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ یہ ہے کہ خود الیکشن کمیشن کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، بیوروکریسی کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، یا دوسرے لفظوں میں جو پاکستانی میڈیا جس کو لکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان بلہ ہے وہ اس کو نہ دیا جائے بلکہ اس کو کوئی اور نیا نشان دے دیا جائے، یا تا اس کو الیکشن میں شرکت کے عنوان سے اس کے لیے مشکلات پیدا کر دی جائیں. تو اس وقت یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ کے اندر ہے، عدالتوں کے اندر ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ابھی تک معاملہ چل رہا ہے کہ جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ان کے بہت سارے جو لیڈران ہیں، سیاسی قائدین ہیں یا ایم پی اے ایم این ایز کے امیدوار ہیں، وہ روپوش ہیں، وہ حکومت کو یا پولیس کو مطلوب ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس انداز سے آ کے جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی خود جمع کرائیں گے یا اس کے لیے کوئی متبادل راستہ تلاش کیا جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ خود آیا، یہ بھی ابھی تک یہ معاملہ مشکوک نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان، یعنی سابق چیئرمین عمران خان بھی اس الیکشن میں کنٹیسٹ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. آخری خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ وہ تین حلقوں سے انتخاب لڑیں گے، ابھی تک ان کے جو موجودہ چیئرمین نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے، ساری جماعتیں اپنے اپنے طور پہ فعال ہیں، لیکن ابھی تک الیکشن کے عنوان سے جو کمپین ہے اس میں وہ شدت نہیں آئی. پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے ورکنگ تھوڑی سی بہتر نظر آ رہی ہے اور ورکرز کنونشن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی ایسے بڑے اجتماعات کا بھی سلسلہ شروع نہیں ہوا. پی ٹی آئی پہ بہت ساری پابندیاں ہیں، تو انہوں نے آن لائن جلسہ ایک کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہیں ایک دو جلسے خیبر پختونخوا کے اندر تو ہوئے ہیں، لیکن دوسرے شہروں میں یا دوسرے صوبوں میں ابھی تک صورتحال جو ہے وہ اتنی واضح نہیں ہے کہ وہ کس انداز سے اپنی الیکشن کمپین چلائیں گے، چونکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان پہ دباؤ بہت زیادہ ہے پی ٹی آئی پہ، اور پی ٹی آئی کے وہ افراد کے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے لیے تو یقیناً اور زیادہ مشکلات ہوں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ کس انداز سے آیا آزادانہ اور منصفانہ ہو پاتے ہیں یا نہیں، چونکہ اس پہ بہت زیادہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، چونکہ پی ٹی آئی پہ پابندی ہے اور مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ کافی سہولیات دی جا رہی ہیں، اسی لیے خود پاکستان پیپل پارٹی بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں ہیں اور لیول فیلڈ بقول ان کے نہیں ہے کہ جس سے وہ آسانی سے ان کو یہ سہولیات میسر ہوں کہ وہ کھل کے اپنی الیکشن کمپین چلائیں. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ابھی الیکشن کا بخار پوری طرح چڑھا نہیں ہے، آہستہ آہستہ یہ سلسلہ شروع ہو گئے. اب دیکھیں کہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ جلسے جلوسوں کا سلسلہ جب شروع ہوگا اور مختلف کاغذات نامزدگی کی ریجیکشن یا ایکسیپشن کا جو سلسلہ شروع ہوگا، تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون کس علاقے میں جو ہے وہ کتنے اس کے امیدوار ہیں، کون سے افراد جو ہیں وہ پارٹی ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں، کون سے آزاد لڑ رہے ہیں. تو اس کے بعد تھوڑی سی سیاسی صورتحال بھی واضح ہوگی اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ کون کون سی جماعتیں کس جو ہیں وہ انتخابی نشان کے ساتھ لڑیں گی. مسلم لیگ نون کا تو وہی شیر ہے اور پاکستان پیپل پارٹی کا بھی تیر ہے، لیکن پی ٹی آئی کو آیا بلہ یا بیٹ کا نشان دیا جائے گا یہ نہیں دیا جا رہا، اس پہ بہرحال ایک ابھی تک سوال موجود ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سیاسی گفتگو کے لیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سے کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، تیبہ کے راستے میں تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، لب کشا نہیں ہوں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر ایک تسلسل قائم ہے زندگی میں، ایک نعت کہہ چکا ہوں، ایک نعت کہہ چکا ہوں، ایک نعت کہہ رہا ہوں، نعت کہہ چکا ہوں، ایک نعت کہہ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں ہندوستان اور ہندوستان کے اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ہندوستان ایکسپریس کی سرخیوں سے۔ گیان واپی مسجد سے متعلق مسلم فریق کی سبھی پانچ درخواستیں مسترد۔ لوک سبھا سے مزید 49 ارکان کی معطلی، پارلیمان کی سیکورٹی میں نقب زنی کے خلاف اپوزیشن کی مہاجرائی کا سلسلہ برقرار۔ انڈیا اتحاد کی چوتھی میٹنگ کا دہلی میں انعقاد، سیٹوں کی تقسیم کے فارمولے پر اتفاق، 31 دسمبر کی آخری تاریخ مقرر۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کا وزیراعظم ہند مودی سے فون پر رابطہ۔ اسرائیلی فوج کی اشفا اسپتال پر پھر بمباری، 73 دنوں میں فلسطینی شہداء کی تعداد 20,000 سے زائد ہو گئی۔ اور سامعین، اب اخبار اردو ٹائمز کی سرخیوں پر ایک نظر۔ 2024 میں مودی کی گارنٹی کو خاک میں ملانے کا عزم، انڈیا اتحاد کی دہلی میں میٹنگ۔ اسرائیل کو تگڑا جھٹکا، سینی افسر سمیت مزید 5 فوجی ہلاک۔ روہنگیا پناہ گزینوں کے خلاف کریک ڈاؤن، جموں میں 30 مقامات پر تلاشی جاری۔ پارلیمنٹ میں سیکورٹی کے واقعے پر اپوزیشن کے بیانات خطرناک، مودی اور ملک کی تعمیر ترقی میں کانگریس کا ہی رول رہا ہے، گو رکشا کے نام پر غنڈہ گردی۔ اور سامعین، اخبار ہندوستان نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے پارلیمنٹ میں ناخوشگوار حالات۔ اخبار لکھتا ہے جمعے کو پارلیمنٹ کا اجلاس ناخوشگوار حالات میں ہوا، اور پیر کو بھی یہی ناخوشگوار ماحول رہا۔ لوک سبھا کے ساتھ راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے ممبران پارلیمنٹ کی ایک بڑی تعداد کو معطل کر دیا گیا تھا۔ 13 دسمبر کو پارلیمنٹ کی سیکورٹی میں ہونے والی کوتاہی کی بازگشت آج بھی پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ ہنگامہ آرائی کے درمیان بلوں کو مناسب بحث کے بغیر منظور کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر تنظیم نو دوسری ترمیم بل 2023 اور مرکزی زیر انتظام حکومت ترمیمی بل 2023 کو پیر کو راجیہ سبھا میں منظور کیا گیا۔ صرف چند جماعتوں کے قائدین نے کسی بھی طرح سے بحث میں حصہ لیا۔ ہاں، خواتین سے متعلق بلوں پر بات ہو سکتی تھی۔ ہندوستانی مقننہ میں خواتین کی نمائندگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے قانونی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کشمیر اسمبلی میں خواتین کی بڑی تعداد میں موجودگی نہ صرف ضروری بلکہ خوشگوار بھی ہے، لیکن جب اتنے اہم بل پاس ہو رہے تھے تو ہنگامہ کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے، جب اگلی مردم شماری کے بعد حد بندی ہوگی تو نہ صرف کشمیر بلکہ تمام ریاستوں کا خاکہ بدل جائے گا۔ یونین ٹریٹری گورنمنٹ ترمیمی بل 2023 خواتین کے لیے پیڈوچیری اسمبلی میں تمام منتخب نشستوں کا ایک تہائی حصہ محفوظ رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ یہ دونوں بل گزشتہ ہفتے ہی لوک سبھا میں پاس ہوئے ہیں۔ اچھا ہوتا اگر یہ بل خوش دلی سے منظور کر لیے جاتے تو نچلی سطح پر خواتین تک صحیح پیغام پہنچ جاتا۔ یہ تشویش کی بات ہے کہ گزشتہ اجلاس منی پور تشدد سے متاثر ہوا تھا، اور یہ سیشن پارلیمنٹ میں سیکورٹی کی خامیوں کی وجہ سے مشکل سے چل رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں سیکورٹی سے کھیلنے والے نوجوان شاید یہ چاہتے ہوں کہ ان کی بدعملیوں کا وسیع پیمانے پر چرچا ہو۔ ملک کے سامنے بہت سے کام ہیں، سیاست ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ایوان زیری کے لیے انتخابات ہونے والے ہیں، فطری انتخابی تناؤ ہے، لیکن راجیہ سبھا کیوں پٹری سے اتر رہی ہے؟ چونکہ اپوزیشن یا خاص کر کانگریس یہ مان رہی ہے کہ اسے اپنے ایشوز پر اچھی خاصی تعداد میں ووٹ ملے ہیں، اس لیے وہ شاید مخالفت کی تیز سیاست کو جاری رکھنا چاہتی ہے۔ پہلے ایوان میں مرکزی وزیر داخلہ سے جواب مانگا جا رہا تھا اور اب وزیر اعظم سے بھی مطالبہ شروع ہو گیا ہے۔ جواب طلب کرنا درست ہو سکتا ہے، لیکن اس پر ہنگامہ کھڑا کرنا تشویشناک ہے۔ براہ راست اپوزیشن کے پاس تقریباً 140 ایم پیز ہیں، جن میں تقریباً 50 ایم پیز نسبتاً غیر جانبدار پوزیشن میں ہیں، جبکہ حکمراں جماعت کے پاس 325 ایم پیز سے زیادہ ہیں۔ گزشتہ اسمبلی انتخابات نے بھی جھکاؤ حکمراں جماعت کی طرف کر دیا، لیکن اپوزیشن کو تحمل سے اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ ثابت قدم رہنے کا وقت نہیں ہے، یہ درمیانی راستہ تلاش کرنے کا وقت ہے۔ اور سامعین، روزنامہ اردو ٹائمز نے اداریہ لکھا، عنوان ہے انڈیا محاذ کس میں کتنا دم۔ ملک کی 28 اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد سے انڈیا محاذ کی تشکیل ہوئی اور یہ سال 2024 کے لوک سبھا انتخاب کو ملحوظ رکھ کر کیا گیا ہے تاکہ مرکز سے بی جے پی کو بے دخل کیا جا سکے اور جمہوری نظام کو بچایا جا سکے۔ نئی دہلی میں محاذ کے لیڈران کی چوتھی میٹنگ میں سبھی بڑے لیڈروں نے یہی بات دہرائی ہے کہ ہمارے اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے الیکشن لڑا جائے۔ حالانکہ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے جلد بازی میں انڈیا اتحاد کی جانب سے وزیر اعظم کے چہرے کے طور پر ملک ارجن کھڑگے کا نام پیش کیا، جس کی تائید دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کی، لیکن اس تجویز پر کھڑگے خوش نہ ہوئے بلکہ یہی کہا کہ پہلے اتنی تعداد میں ایم پیز منتخب کر کے لائیں، اس کے بعد ہی وزیر اعظم بنانے کا عمل ہوگا۔ یہ کھڑگے کی بہت ہی سلجھی ہوئی بات ہے، کیونکہ جب تک حکومت سازی کے لیے غالب اکثریت نہیں آ جاتی اس وقت تک کیسے وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، اور غالب اکثریت لانے کے لیے بہت کچھ قربانی دینی ہوگی، سیٹوں کے تعلق سے صبر کرنا ہوگا، بہت محنت کی ضرورت ہے، منصوبے بنا کر میدان میں اترنے کی تیاری ضروری ہے، عوام کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اور سامعین، آئیے رخ کرتے ہیں پاکستان کا، پاکستان کے اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ الیکشن آئینی ضرورت، 8 فروری کو ہوں گے، نتیجے پر کچھ نہیں کیا جا سکتا، نگراں وزیر اعظم۔ سپریم کورٹ انتخابات کی التوا کی ایک اور درخواست مسترد، حلقہ بندیوں پر اعتراضات الیکشن کے بعد سننے کا فیصلہ۔ عام انتخابات 2024 کے لیے انتخابی عمل کا باقاعدہ آغاز منگل کو ہو گیا، الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدی کا اجرا بھی شروع کر دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے پاکستان اور روس کے تعلقات میں مثبت پیش رفت کو دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تعلقات واقعی دوستانہ ہیں۔ نواز شریف سے رابطہ کیا نہ کروں گا، الیکشن نہیں لڑنا چاہتا۔ شاہد خاقان، آئین ٹوٹتا ہے تو ججز آئین شکن کو ہار پہناتے ہیں، پارلیمنٹ ٹوٹی تو کہا ٹھیک ہوا، نواز شریف۔ تحریک انصاف کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، علی ظفر۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے، ایک روز میں 100 فلسطینی شہید، سائفر کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کی درخواست پر ایف آئی کو نوٹس۔ اور سامعین، اخبار ایکسپریس نے کالم تحریر کیا، عنوان ہے اقوام متحدہ کا ادارہ اور مسلمانوں کا استحصال۔ کالم نگار اکرم ثاقب لکھتے ہیں، سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد سے آج تک مسلمانوں کو دنیا نے پیروں تلے روندا ہے۔ 1920 سے 1950 تک کے 30 سال عالمی سیاست میں تبدیلی کے سال تھے، عظیم مسلم ریاستیں ان کے دشمنوں کے ہاتھوں تقسیم، تباہ اور منتشر ہوئیں۔ نو آبادیاتی حکمراں مسلم ممالک کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جغرافیائی سیاست میں تبدیلیوں نے مسلمانوں کو بے بس کر دیا، کیونکہ ان ریاستوں کی حکومتیں عالمی سطح پر مغربی اشرافیہ کے حوالے کر دی گئیں۔ عالم اسلام کو گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر کے مغربی استعمار کا بظاہر خاتمہ ہوا، لیکن حقیقت میں اس نے اپنی شکل بدل لی۔ مسلم دنیا کو ان کے گھروں اور مغربی کٹپتلیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ تقسیم کرو اور حکومت کرو عام اصول تھا، اور خاص طور پر مسلم ریاستوں کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ پالیسی یہ تھی کہ مسلم ریاستوں کو ہمیشہ کے لیے اور پوری دنیا میں کمزور کیا جائے۔ وہ اقلیتیں جنہیں مغرب نے بنیادی طور پر مذہبی افکار میں تبدیلی کے ذریعے پیدا کیا تھا، انہیں ان تمام ریاستوں کے امور کی سربراہی دی گئی۔ اقتدار اور حکومت صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو مغرب کے کٹر پیروکار تھے، اور انہوں نے اپنے مغربی آقاؤں کے لیے کام کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ لوگ جو اپنے آقا کے مفادات کے لیے جان دینے کو تیار تھے، بحیثیت مجموعی انہوں نے اپنی عزت اور غیرت کو یہودی دولت کی دہلیز پر داؤ پر لگا دیا تھا۔ جب مغربی اقوام نے مسلم ممالک کی سرزمین چھوڑی تو وہ اپنے پیچھے اپنے مقامی نمائندے چھوڑ گئے، جو طاقت اور حکومت کے بدلے صہیونیوں اور مغرب کے مقاصد کی تکمیل کرتے رہے۔ اس سلسلے میں جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا گیا اور ان کے عقائد و نظریات کو اخبار و جرائد کے ذریعے مسلمانوں تک نہ صرف پہنچایا گیا بلکہ اسے مقبول بھی بنایا گیا۔ عام مسلمان بے بس تھا، وہ مغرب اور یہودی نواز میڈیا کے سامنے بھی اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ جس نے بھی ایسے خطرناک کام کرنے کی کوشش کی اسے سزا دی گئی یا اسے ختم کر دیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے فلسطین و غزہ کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون میں سماعت فرمائیے، اور یہی پروگرام کے بعد ہماری دوسری مریض ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام غزہ خاک و خون میں۔
سامعین، فلسطین کے حوالے سے خصوصی پروگرام غزہ میں انسانی المیہ لے کر حاضر خدمت ہیں، غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم غزہ میں انسانی المیہ کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔
دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ تو ہے شرارے ستم باعث رنج و الم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھلیان پہ قلب گلستان پہ، آتش کینا تیری بن کے گری برق غم۔ چور جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر، اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر۔ سچ ہے تیری دوستی خوف گرا بار ہے، عالمی رہزن ہے تو دشمن مکار ہے۔
ایک اسرائیلی مصنف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ فلسطینیوں کا مستقل غیر انسانی رویہ باعث بنا ہے کہ ہم اسرائیلی کوئی بھی جرم کی انجام دہی میں ذرہ برابر شرم محسوس نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ انسان ہی نہیں ہیں تو انسانی حقوق سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سامعین، حماس اور اسرائیل کے درمیان حالیہ جنگ کو 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے، ایک ایسی جنگ جس میں تنازعات کے قبول شدہ اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور غیر مسلح عام شہریوں کو ہونے والے نقصانات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے، اور ہزاروں فلسطینی شہریوں کے قتل عام کی دردناک تصاویر دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ میں منعقد ہو رہی ہیں، اور دنیا بھر کے کروڑوں عوام فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ لیکن زیادہ تر مغربی میڈیا نے جنگ کے دونوں فریقوں کے مصائب و آلام کو غیر جانبدارانہ انداز میں پیش نہیں کیا، اور مغربی میڈیا نے اپنی خبروں میں صہیونیوں کے معمولی نقصانات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اسرائیل اپنا دفاع کر رہا ہے، جبکہ اس درمیان غاصب اسرائیل نے اپنے دفاع کے بہانے فلسطین، خاص طور پر غزہ کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا ہے۔ مغربی میڈیا نے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی تصویر کو منعقد کرنے میں کوتاہی سے کام لیا ہے۔ ان میڈیا کی پالیسی سازوں اور اسپانسرز کے مطابق فلسطینیوں کو درندہ صفت اور غیر مہذب لوگوں کے طور پر دکھایا جانا چاہیے، بقول ان کے جنہوں نے اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں سے نہ صرف اسرائیلیوں کی پرسکون مہذب زندگیوں کو متاثر کیا ہے بلکہ اپنے ہم وطنوں پر بھی رحم نہیں کیا ہے، اور ہسپتالوں کو بموں سے اڑا دیا اور اپنے شیطانی مقاصد کو آگے بڑھاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران ثانوی مسائل کو اٹھاتے ہوئے بنیادی سوالات جیسے کہ مغربی سامراج نے فلسطینی عوام کی سرزمین صہیونیوں کو اپنی علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے کس حق سے پیش کی، کس قانونی، سیاسی اور انسانی بنیادوں پر یہ کام کیا گیا، صہیونی حکومت کا قبضہ اور صہیونی ریاست کا قیام اس حکومت کے جرائم اور تسلط پسندانہ پالیسیاں کیوں رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، یا یہ کہ کیوں فلسطینی اس حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے بجائے صہیونی حکومت کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں اور اپنی آبائی سرزمین کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان نکات پر تبصرہ کرنے میں مغربی میڈیا کیوں کتراتا اور حقائق کو چھپاتا ہوا نظر آتا ہے۔
لبنان میں بیروت کے مقتل کی طرف دیکھ، شولوں کی زمین آگ کے بادل کی طرف دیکھ، وہ جنت عرضی پہ قیامت کا اندھیرا، ظلمت میں فلسطین کی قسمت کا سویرا۔ ہر سمت مکانوں کے سلگتے ہوئے ملبے، ملبوں کی چٹانوں پہ سجائے ہوئے لاشیں، لاشوں میں وہ مرجھائے ہوئے پھول وہ کلیاں، وہ چاند سے غنچے کسی آندھی سے پریشان۔ وہ چیختی مائیں وہ اجڑے ہوئے جھولے، زخموں کا وہ طوفان جسے تاریخ نہ بھولے، معصوم یتیموں کے وہ سہمے ہوئے آنسو، احساس کے پھولوں کا چمن خون کی خوشبو۔ میدان اجل میں وہ ہزاروں گل نایاب، بالائے زمین ٹوٹ کے بکھرے ہوئے مہتاب، افسوس کہاں ٹوٹ گیا وقت کا بندھن، گلیوں میں کھلے بال ہے دو دن کی سہاگن۔ اب کون اندھیروں سے ضعیفوں کو نکالے، مقتل میں پڑے ہیں سبھی اب گھر کے اجالے، اس دور کے قیدی ہیں جو آزاد نہ ہوں گے، اب سینکڑوں گھر وہ ہیں جو آباد نہ ہوں گے۔
سامعین، بہت سے مغربی ذرائع ابلاغ ان حقائق اور تشدد آمیز کاروائیوں کی تصدیق اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ اکثر صحافی اور نامہ نگار کہ جو اس وقت فلسطین کی تازہ ترین وحشتناک صورتحال چاہے وہ اسے تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوں یا ہوں، اسرائیل کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر رپورٹ کرتے ہیں۔ ان صحافیوں اور نامہ نگاروں کی نظر میں اسرائیل ہمیشہ سے مظلوم ہے نہ کہ مجرم۔ اس تناظر میں اسرائیل کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے۔ فلسطینیوں کو نہ صرف ماضی بلکہ حال اور مستقبل کے حوالے سے بھی نظر میں نہیں رکھا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اسرائیلیوں کی زندگی اور موت کو اہم سمجھا جاتا ہے جبکہ فلسطینیوں کی زندگی اور موت کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس تمام صورتحال کی اصلی وجہ ایک عام نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ فلسطینی ایک ایسے وجود کے حامل ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں۔ اسرائیل کا وجود اور دفاع اہمیت رکھتا ہے، اور یہی بات قابل غور و خوص ہے۔ اس منحرف سوچ کے دائرے میں عام فلسطینی شہریوں کا قتل عام بے گناہ شہریوں کا قتل تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ اس تمام قتل و غارت گری کا ذمہ دار انہی کو قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فلسطینی نژاد امریکی مصنف رفعت الدجانی کا کہنا ہے کہ مغربی میڈیا میں فلسطینیوں کے حوالے سے غیر انسانی سلوک کا دائرہ وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے فلسطینیوں کو صرف ایک تشدد پسند شہری کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ اصل میں ظالم خود غاصب صہیونی حکومت ہے جو فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہی ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن فلسطینیوں کا خون نہ بہایا جاتا ہو۔ لیکن اس سوچ کی وسیع پیمانے پر میڈیا میں حمایت کی اصل وجہ کیا ہے؟ واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر سیٹ کروزبی نے یہود مخالف کیتھولک مصنف مائیکل جونز کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث ہے، اور اسرائیل نے ہمیشہ فلسطینی کاسٹ کو نقصان پہنچانے والوں کی حمایت کی ہے۔ اس قسم کی خوفناک باتیں فلسطین نامی سرزمین کی ایک تلخ حقیقت کا محض ایک حصہ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ڈی ہیومنائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ ڈی ہیومنائزیشن لوگوں میں مکمل انسانیت کا انکار ہے، ان کے ساتھ ہونے والے ظلم اور بربریت کا انکار ہے۔ یہ امر گویا لوگوں میں ذہنی صلاحیتوں کی کمی ہے جو عام طور پر انسانوں سے منسوب کر دی جاتی ہیں۔ ہیومنائزیشن کا مطلب ہے لوگوں کو غیر انسانی بنانا، اور کوئی بھی ایسا عمل یا سوچ جو کسی شخص کو انسان سے کمتر سمجھتی ہو، ہیومنائزیشن نسل کشی کے لیے لوگوں کو اکسانے کی ایک قسم ہے۔ اور مقبوضہ سرزمینوں میں جنگ، قتل و غارت گری، استحصال اور فلسطینیوں کی املاک پر ناجائز قبضہ کرنے کا جواز فراہم کرنے کی ایک وجہ ہے۔ اسی نظریے کی بنیاد پر صہیونی حکومت فلسطینیوں کو حقیر سمجھتی ہے، انہیں قتل کرتی ہے اور انہیں ایک جیل کی طرح ایک چھوٹے سے علاقے میں بند کر دیتی ہے تاکہ نسل کشی کے ذریعے ایک دن فلسطین کو فتح کر سکے۔ سامعین، صہیونیت کے بانیوں میں سے ایک تھیوڈور ہرزل جیسے لوگوں کی فکر کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں اس کے میڈیا ذرائع نے انسان دشمن خیالات کو فروغ دے کر اور قتل عام کو معمول بنا کر ایسے سانحات کے لیے زمین ہموار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم سینما اینیمیشن اور ویڈیو گیمز کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سی پروڈکشنز جن کو پرتشدد کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، وہ تشدد اور قتل و غارت اور شدید جھڑپوں کے مناظر سے بھری پڑی ہیں، جن میں بے گناہ لوگ ظلم کا نشانہ بنتے ہیں، ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اس دوران گیم انڈسٹری نے اس طرح ترقی کی ہے کہ تمام ماہرین اس کے تشدد پر ناراض ہیں اور کئی بار خبردار کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان گیمز میں تشدد دو پہلوؤں سے خطرناک ہے۔ ایک تو یہ کہ گیمز کھیلنے والوں کی نفسیات پر منفی اثر پڑتا ہے، ان میں زیادہ تر نو عمر نوجوان ہوتے ہیں اور دوسری جانب یہ گیمز جرائم کی بدصورت شبیہ کو ختم کر دیتے ہیں اور اس طرح معاشرے میں پرتشدد مناظر کو دیکھنا معمول بن جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک روزانہ کیا کرتا ہے؟ روزمرہ کے کاموں سے تنگ آ کر ہم موبائل فون آن کر کے غزہ کی خبریں اسکرول کرتے ہیں۔ ان میں سے ایسی ویڈیوز اور تصاویر ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے 18 سال سے کم عمر نہ دیکھیں یا پھر انہیں دھندلا کر دیتے ہیں۔ اس سے شک پیدا ہوتا ہے اور انسان وسوسے کا شکار ہوتا ہے اور پھر اسے ہم کھولتے ہیں یا ان سے صرف نظر کر لیتے ہیں۔ ہم تھکے ہارے اس دنیا کے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھ کر اور ملبے کے تلے اور زمین پر بکھری ہوئی چھوٹے بچوں کی لاشیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر یہ پرتشدد فلموں اور گیمز کا اثر نہیں تو اس کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ویڈیو گیمز جدید تفریح کی ایک قسم ہے جسے کھیلنے والے اپنے وقت کے 3 ارب گھنٹے کمپیوٹر مانیٹر کے سامنے کھیلنے میں صرف کرتے ہیں۔ گیمز کھیلنے والوں کی اوسط عمر 35 سال کے قریب ہوتی ہیں، جبکہ گیمز کھیلنے والے 72% کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہے۔ بچوں اور نو عمروں کے 72% سے زیادہ والدین نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ویڈیو گیمز ان پر اچھا اثر ڈالتے ہیں اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اس درمیان تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شوٹنگ اور پرتشدد گیمز معاشرے پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں اور ان پر قابو پایا جاتا ہے۔ پرتشدد کھیلوں اور شوٹنگ گیمز کے شعبے میں انجام پانے والی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے گیمز انسان کی زندگی پر حقیقی تشدد کے اثرات مرتب کرتے ہیں اور یہ گیمز معاشرے کے لیے خطرہ قرار دیے گئے ہیں۔ سامعین، اب جبکہ ہم موبائل اور کمپیوٹر گیمز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آئیے اس شعبے سے مربوط خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حال ہی میں گولڈن جوائس اسٹک ایوارڈز کی تقریب منعقد ہوئی اور اس میں کامیاب ہونے والوں کے ناموں کا اعلان کیا گیا۔ یہ تقریب ایک ایسے وقت میں منعقد ہوئی ہے کہ آج دنیا کے سب سے بڑے موجودہ چیلنجز میں سے ایک مسئلہ فلسطین ہے۔ تقریب سے پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ میگھنا جینت بہترین گیمز پروڈیوسر اور ڈیزائنر اور کہانی سننے والے یا سنانے والے کو ایوارڈ پیش کریں گے۔ تقریب سے پہلے انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر ایکس پر اپنے اکاؤنٹ پر اعلان کیا کہ اس تنظیم کی جانب سے ایک سیاسی بیان دینے پر ان کو اس تقریب میں خطاب کی اجازت نہیں دی گئی اور اس لیے وہ تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ میگھنا نے بیان میں لکھا، میں ایک 2.5 سے زیادہ عرصے سے گیمز ڈیزائنر اور اس کے پروڈیوسر کے کردار میں مختلف گیمز پر کام کرتا رہا ہوں۔ ہم گیمز کھیلنے والوں کے ذہن کے مطابق گیمز بناتے ہیں۔ جب انہیں حقیقی دنیا سے پناہ کی ضرورت ہوتی ہے، ہم انہیں ایک خیالی دنیا میں مدعو کرتے ہیں۔ گیمز کھیلنے والوں کو دوسری زندگیوں میں قدم رکھنے اور دیگر حقائق کا تجربہ کرنے دیتے ہیں۔ ہم یہاں ویڈیو گیمز کا جشن منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس دنیا میں رہنے والے تمام انسان ہیں اور یہ ناممکن ہے کہ ہم یہاں ویڈیو گیمز کا جشن منائیں اور فلسطین میں ہونے والی نسل کشی کو نظر انداز کریں۔ فلسطین میں جو نسل کشی ہو رہی ہے، ہماری حکومت یعنی برطانوی حکومت اس نسل کشی میں برابر کی شریک نظر آتی ہے۔ اس جشن میں انسانی جذبے کی خاطر ہم سب شریک ہیں۔ میں سب سے کہتا ہوں کہ آج راج جنگ بندی کی کال میں میرا ساتھ دیں۔ اس بیان کو پڑھنے سے روکنے کے بعد میگھنا نے تقریب کے منتظم کو ایک اور بیان میں لکھا، کسی ایسے شخص کے طور پر جو اس جگہ پر کام کرتا ہے، مجھے واقعی امید ہے کہ آپ اس فیصلے پر دوبارہ غور کریں گے۔ میں نہیں مانتا کہ ہمارے کام کو سیاست سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ فلسطین میں جاری اس نسل کشی میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اور یہ کام برطانیہ میں ہماری حکومت کے تعاون سے ہوا ہے۔ ہماری حکومت نے فلسطین میں قتل عام میں اسرائیل کی مدد کی ہے اور یہ بات سب پر واضح ہے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم انسانیت، تنوع، آزادی اور مزاحمت کو صرف گیمز اور ورچوئل اسپیس میں نہیں پال سکتے اور حقیقی دنیا میں ان تصورات کے بارے میں خاموش نہیں رہ سکتے۔ سامی، طوفان الاقصی آپریشن کے بعد، بدترین سیکیورٹی اور فوجی ناکامی کے بعد، غزہ کی پٹی پر صہیونی حکومت کے تباہ کن حملوں کو 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ فلسطینیوں کا قتل، صہیونی حکومت کا وزیر اعظم نتنیاہو اس عظیم شکست کا بدلہ فلسطینی خواتین اور بچوں سے لے رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران مختلف ممالک نے ایک قرارداد پاس کر کے صہیونی حکومت کو غزہ پر حملوں اور غزہ کے باشندوں کی نسل کشی روکنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن صہیونی حکومت کے سب سے بڑے حامی امریکہ نے جنگ بندی کے لیے قراردادوں کے مسودے کو ویٹو کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گوتریس کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی کا اعلان کرنے کی آخری کوشش جمعہ 8 دسمبر کو امریکی ویٹو کے ساتھ ناکام ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں غزہ کی پٹی کی صورتحال کے بارے میں اپنے خط میں اور فوری جنگ بندی کی درخواست اور اس سلسلے میں متحدہ عرب امارات کی طرف سے تجویز کردہ قرارداد کے بعد کہا، میں اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 99 کا حوالہ دیتے ہوئے ایک خط لکھا۔ گوتریس نے کہا، اقوام متحدہ غزہ کی پٹی کے باشندوں کی مدد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ میں نے سلامتی کونسل کو آرٹیکل 99 کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ کیونکہ ہم تباہی کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، مجھے تشویش ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتائج پورے خطے کی سلامتی کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کا آرٹیکل 99 کئی سالوں سے استعمال نہیں ہوا تھا۔ یہ آرٹیکل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ایسے مسائل کو اجاگر کرنے کا اختیار دیتا ہے جو بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ آرٹیکل 99 کا حوالہ دیتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کی تمام کوششوں کی ناکامی کے بعد اینٹونی گوتریس نے سلامتی کونسل کے عبوری صدر کو لکھے گئے ایک خط میں کہا کہ ان کا خیال ہے کہ اسرائیل اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال موجودہ خطرات کو مزید تیز کر سکتی ہے۔ بین الاقوامی امن و سلامتی کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ فوری جنگ بندی کی جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس بات پر زور دیا کہ سلامتی کونسل کی عدم فعالیت اور غزہ کی صورتحال میں اضافے نے انہیں یہ کام کرنے پر مجبور کیا۔ بین الاقوامی امور کے سینئر ماہر رضا ناصری نے اینٹونی گوتریس کے اس حالیہ اقدام اور سلامتی کونسل کے نام اپنے خط کے بارے میں کہا، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنے خط میں غزہ میں عام شہریوں کی وسیع ہلاکتوں اور انسانی المیے کے علاوہ غزہ کی بحرانی صورتحال کو انتہائی تشویشناک بتایا ہے اور صحت کے شعبے میں ہسپتالوں کی حالت، صحت کے نظام کی ناکامی اور اس علاقے کی وسیع مشکلات کا ذکر کیا ہے اور جنگ کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کو منعکس کرنے کی کوشش کی ہے اور اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اسرائیل کی غزہ پر مسلسل بمباری ناقابل تلافی نقصانات کا باعث بن رہی ہے اور غزہ انسانی المیے کی تصویر بنا ہوا ہے۔
जिसका लहू भी हक की हिमायत में बह गया, जिसका लहू भी हक की हिमायत में बह गया, उसका तो नाम खुल्दे परी में लिखा गया। महफिल में अंबिया की, महफिल में अंबिया की किया कर सामने होना ना शर्मसार, देखो नबी के सामने होना ना शर्मसार, तुम पर से उठ न जाए अली का भी एतबार, तुमको बुलंद करना, तुमको बुलंद करना ऐ इस्लाम का भी ना।
سامعین، اقوام متحدہ کے آرٹیکل 99 کی بنیاد پر غزہ میں جنگ بندی کی درخواست کرنے والی قرارداد کے مسودے کو ویٹو کرنا عالمی رائے عامہ کی سطح پر امریکہ اور صہیونی حکومت کی ایک بڑی شکست ہے۔ غزہ پر تباہ کن حملوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور اس کے حامی امریکہ اور یورپی حکومتوں نے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس اور فلسطینی عوام کے خلاف نفسیاتی جنگ شروع کر دی ہے۔ اس بار صہیونی مقبوضہ علاقوں اور مغرب میں تحریک حماس کو دہشت گرد کے طور پر پیش کر کے فلسطینی بچوں اور خواتین کے قتل عام کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم صہیونیوں کی اس پالیسی کے برعکس نتائج برآمد ہوئے اور غاصب صہیونیوں کے خلاف نفرت اور مخالفت کی لہر یورپ اور امریکہ کے شہروں میں پھیل گئی ہے، اور جعلی اسرائیلی حکومت کے خلاف عالمی رائے عامہ مسلم امہ کی مانند اس وقت میدان میں ہیں، اور ہر سطح پر نتنیاہو کی حکومت کو ایک شرنگیز اور دہشت گرد حکومت قرار دیا جا رہا ہے۔ غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف مظاہروں کی اس لہر کے جواب میں امریکہ اور یورپی حکومتیں فلسطینی عوام کے دفاع کو یہود دشمنی قرار دینے میں ناکام رہی، اور مختلف بہانوں سے صہیونی حکومت کے جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بین الاقوامی اداروں کی سطح پر پہلی بار غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف اور ان وحشیانہ بربریت کو روکنے کے خلاف ایک مہم عالمی سطح پر شروع ہو چکی ہے۔ مغربی حکومتوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے بین الاقوامی اداروں نے عموماً جانبدارانہ موقف اختیار کیا ہے یا صہیونی حکومت کے جرائم کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، لیکن اس بار اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی اداروں اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کے کچھ عہدیداروں نے مختلف رویہ اختیار کیا ہے، وہ بھی اس حد تک کہ انتونیو گوتریس نے سیکرٹری جنرل کے خصوصی اختیارات کے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 99 کا حوالہ دیتے ہوئے فوری اجلاس طلب کیا اور اقوام متحدہ سے غزہ میں جنگ بند کرنے کی درخواست کی، لیکن امریکہ گوتریس کی درخواست کا شدید مخالف نظر آیا ہے۔ سامین، امریکہ نے گوتریس کے فیصلے کو بڑا شرمناک قرار دیا ہے اور اس کا خیال ہے کہ بین الاقوامی حلقوں میں غزہ کے معاملے میں اس شق کا سہارا لینا اس معنی میں سمجھا جاتا ہے کہ واضح طور پر بالواسطہ طور پر اقوام متحدہ نے تسلیم کیا کہ اسرائیل نے نسل کشی کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور اسرائیل کی حمایت کرنے والے ممالک بالخصوص امریکہ اس نسل کشی میں برابر کا شریک ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ ایلی کوہن نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے اس اقدام پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر ایکس پر لکھا، گوتریس کی صدارت عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ اور صہیونی حکومت اینٹونی گوتریس کے اقدامات کے جواب میں ہمیشہ حقیقت کو مسخ کرنے اور ظالموں اور جابروں کی جگہ بدلنے کے در پہ ہیں۔ سلامتی کونسل کے 15 ارکان میں سے صرف امریکہ نے جنگ بندی کی درخواست کرنے والی قرارداد کے مسودے کے خلاف ووٹ دیا، یہاں تک کہ صہیونی حکومت کے ایک بڑے حامی ملک کے عنوان سے برطانیہ نے بھی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت نہیں کی، جس چیز نے برطانوی حکومت کو سلامتی کونسل کے جمعے کو ہونے والے اجلاس میں احتیاط سے کام لینے پر مجبور کیا۔ وہ صرف اس ملک میں رائے عامہ کا دباؤ ہے۔ پچھلے 2 مہینوں میں برطانیہ میں کسی بھی دوسرے یورپی ملک سے زیادہ اسرائیل مخالف ریلیاں اور مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی کے خلاف اور فلسطینی عوام کی حمایت میں ریلیاں نکالی گئیں، یہاں تک کہ فرانس جو ابتدا میں غزہ پر اسرائیل کے تباہ کن حملوں کو اپنے دفاع کا اسرائیل کا حق سمجھتا تھا، کم از کم سطح پر اپنا انسانی امیج برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں فرانس کے سفیر اور مستقل نمائندے نکولس ڈی ریویر نے کہا، ایک بار پھر سلامتی کونسل ناکام ہو گئی ہے۔ فرانس کو غزہ میں ہونے والے انسانی المیہ پر گہری تشویش ہے اور اسی وجہ سے اس نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ صہیونی حکومت کو اپنے روایتی حامیوں اور تجارتی شراکت داروں کی حمایت بھی حاصل نہیں ہے، جیسے کہ روس اور چین اقوام متحدہ میں ویٹو کا حق رکھنے والے 2 ممالک ہیں، لیکن انہوں نے بھی صہیونی حکومت کے خلاف ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ میں روسی نائب مندوب دیمیتری پولیانسکی نے غزہ میں فوری انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے قیام کے لیے سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کرنے میں امریکہ کے اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ امریکہ نے ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں اور جنگ بندی میں رکاوٹ ڈالنا امریکہ کے لیے خودکشی کا باعث ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر اور نمائندے جانگ جون نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ امریکہ نے غزہ میں مسلسل وسیع پیمانے پر نسل کشی کے باوجود جنگ بندی کی قرارداد کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کیا اور اسے ویٹو کیا۔ سامعین، اقوام متحدہ کی رپورٹ غزہ کے شہریوں، بچوں، خواتین اور عام لوگوں بالخصوص بوڑھوں کے مسلسل قتل عام کی نشاندہی کرتی ہے۔ اب عالمی رائے عامہ نتنیاہو اور اسرائیلی فوج کو جنگی مجرم کہتی ہے۔ اب انسانی ہمدردی کا دعویٰ کرنے والی یورپی حکومتیں ان جرائم کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی اور اسرائیل کے خلاف اپنے حمایتی موقف کے برعکس غزہ کے خلاف جارحیت کے پہلے ہی ہفتوں میں انہیں اپنا لہجہ تبدیل کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ صہیونیوں کی طرف سے غزہ کی پٹی کو خاک و خون میں غلطاں کرنے کی کوششوں کے باوجود نتنیاہو اور اپنے آپ کو خطے کی بہترین فوجی طاقت سمجھنے والی صہیونی فوج کے خلاف فلسطینیوں کی مزاحمت اس وقت بھرپور طریقے سے جاری ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزاحمت نے صہیونی حکومت کے دان کھٹے کر دیے ہیں۔ اگرچہ اسرائیلی فوج کے کمانڈر کے مطابق غزہ پر 10,000 سے زیادہ مسلسل بمباری کے بعد بھی وہ زیر زمین سرنگیں دریافت کرنے یا تحریک مزاحمت کے مجاہدین کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ زمینی حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کے خلاف استقامتی محاذ کی مزاحمت بدستور جاری ہے اور اسرائیلی فوج کی طاقت کا بھرم ٹوٹ چکا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ غزہ کی اکثر عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں، لیکن فلسطینی عوام کے حوصلے بلند ہیں اور وہ اپنے نزب العین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے خصوصی پروگرام غزہ میں انسانی المیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ ریڈیو تہران کے پروگراموں سے متعلق ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے والے تیرا کردار تھا کردار حسینی نقوی، تیرا کردار تھا کردار حسینی نقوی، فکر میں مثل خمینی تھا بچھڑنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے۔ سوئی ہوئی ملت کو جگانے کے لیے تم نے سوئی ہوئی ملت کو جگانے کے لیے زندگی بار دی اسلام پہ مرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے گلشن کو لہو سے سینچا تم نے اسلام کے گلشن کو لہو سے سینچا یاد کرتے ہیں تمہیں پھول یہ کھلنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے۔ تسبیح بنانے کو تراشا تھا امام، جنہیں تسبیح بنانے کو تراشا تھا امام، کیا خبر تھی وہی موتی ہیں بکھرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے۔ افسوس ہمیں تیری شہادت मोहब्बत का है, बहुत अफसोस हमें तेरी शहादत का है। अब तो दिन आए थे गुलशन के संवरने वाले, राहे सलाम पे दुनिया से गुजरने वाले। इस तरह पेश करे तुझको अकीदत का फिराद, इस तरह पेश करे तुझको फिराज। चश्मे अल्फाज से आंसू है टपकने वाले, राहे सलाम पे दुनिया से गुजरने वाले। रो रहे हैं सभी में, रो रहे हैं सभी अहबाब तेरी फुरकत में। ऐसा लगता है अब आंसू नहीं थमने वाले, राहे सलाम पे दुनिया से गुजरने वाले, राहे सलाम पे दुनिया से गुजरने वाले। हम न भूलेंगे तुझे दीन पे मरने वाले, हम न भूलेंगे तुझे दीन पे मरने वाले, जिंदा रखेंगे तुझे दीन पे चलने वाले। राहे सलाम पे दुनिया से गुजरने